میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے جو پانی ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہے چوپانی ہے. یہ گلشن درد دل کا افضل گلہائے عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل. یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا. مگر سودا سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے عام فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، سوا اس کے عام فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، بس ایک ہنگامہ درد عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم فانی ہر ایک غوغائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، خوشی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پرواہ بدنامی نہ کچھ پرواہ عالم ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، اے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے یہی منشاء عالم ہے، آخری شعر ہے، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر،
یہاں رشک فلک سے مراد رشک ملائکہ ہے،
ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے،
ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اشعار نو رمضان المبارک 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے، آگے آ کے بیٹھو، راستے میں بیٹھنا منع ہے۔ تحفہ رمضان جو از افادات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظات کا مجموعہ ہے، افادات کا، تراویح کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس میں سے قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے، یعنی رمضان شریف کے مہینے میں ہوا ہے، پس جو شخص اس مہینے میں قرآن شریف ختم کرتا ہے وہ تمام برکات کا وارث ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام اسلامی خیر و برکات کا جامع ہے، ہر قسم کی دینی برکت اور خیر جو تمام سال میں کسی کو ملتی ہے وہ اس عظیم الشان مہینے کی برکت سے آتی ہے۔ اس مہینے کی جمعیت یعنی جمع و یکسوئی پورے سال کی جمعیت کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس مہینے کی فراغندگی و بدحالی پورے سال کی بدحالی کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ تمام قسم کے خیرات اور بھلائیوں کا سرچشمہ یعنی قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اسے ایک مہینے کے لیے معاہدہ کر لو اپنے نفس سے کہ ایک بھی گناہ نہیں کرنے دوں گا، ایک مہینے کا پابند کر لو۔ نفس حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے نفس جو ہے بچہ ہے، نادان بچہ جیسے ہوتا ہے، اس کو جھپکی دے دو، تھوڑا ہیر پھیر کرو، وہ دبک جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تھپکی دے کے اس کو ایک مہینے کی تھپکی دے دو کہ تھوڑی دیر کی بات ہے بس، ایک مہینے کی تھپکی دے دو اس کو کہ ایک مہینہ کا معاہدہ کر لو کہ ایک مہینہ جو ہے ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے، تو وہ مان جائے گا، اور برکت اس کی یہ ہوگی کہ جو اس مہینے کو تقویٰ سے گزار لے گا سارے سال کیا، بلکہ اس کو ساری زندگی ہر سانس اس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ کامل نصیب فرما دیں گے اس مہینے کی برکات سے انشاءاللہ تعالی۔ تراویح میں مجاہدے کے چار ارکان ہیں، تقلیل طعام یعنی کم کھانا، تقلیل منام یعنی کم سونا، تقلیل کلام یعنی کم بولنا، تقلیل اختلاط مال انام یعنی لوگوں سے کم میل جول رکھنا۔ شریعت نے تقلیل طعام کو روزے کی صورت میں مقرر فرمایا ہے، یعنی کم کھانے کو۔ اس کے علاوہ اہل مجاہدہ اور جوگیوں وغیرہ نے جو تقلیل طعام کی صورتیں اختیار کر رکھی ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ مجاہدے کا دوسرا رکن تقلیل منام یعنی کم سونا، رمضان اس کا بھی جامع ہے، اس میں ایک ایسی عبادت مشروع ہے جو تقلیل منام یعنی کم سونے کو مستلزم ہے، اور وہ تراویح ہے جس کا نام ہے قیام رمضان۔ حدیث شریف میں ہے ان اللہ فرض لکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، اللہ نے تم پر اس ماہ کے روزے کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام کو میں نے مسنون کیا ہے۔ تراویح کے مؤکدہ ہونے کا جو عنوان مشہور ہے
وہ یہ ہے کہ پابندی کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی دوسرے حکمی. پابندی کی ایک حقیقی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور دوسرے حکمی. حقیقی پابندی تو یہ ہے کہ کسی فعل کو ہمیشہ پابندی سے کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مثلا ظہر کی سنتیں، فجر کی سنتیں. اور مواظبت حکمی یعنی حکمی پابندی یہ ہے کہ کوئی عمل ایسے طرز سے واقع ہوا ہے کہ وہ طرز بتلا رہا ہے کہ اس میں پابندی مطلوب ہے. چنانچہ آپ دو تین شب تو تراویح میں تشریف لائے، اس کے بعد پھر تشریف نہیں لائے، اور صحابہ سے فرمایا کہ مجھے تم سب کا آنا معلوم تھا مگر میں اس لیے نہیں آیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز فرض ہو جائے اور فرض کی طرح اس کی ادائیگی نہ ہو سکے، تو تم فرض چھوڑنے کے گناہگار ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ چلو یہ تو ایک گنجائش کی بات معلوم ہوئی کہ فرض چھوڑنے کے برابر نہ ہوگا. شاید کوئی کہنے لگے کہ خیر زیادہ گناہ تو نہیں ہے، تھوڑا گناہ ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو کوئی بڑا گناہ نہ ہوگا. جو یہ کہے پہلے میری اس رائے کو قبول کرے، تب یہ سمجھا جائے کہ یہ تھوڑی سی چیز کی وقت نہیں کرتا اور اسے محمل سمجھتا ہے، تب میں ایسے شخص کے لیے فتویٰ دے دوں گا کہ اسے چھوڑنا جائز ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چنگاری لے کر ایک چھپر یا اپنے صندوق کے کپڑوں میں رکھ دے، اور اگر کوئی اس کو ٹوکے تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے، بڑا انگارا نہیں ہے. اور اگر یہ چھوٹی سی چنگاری رکھنے سے بچے کہ چھوٹی بڑی یکساں سب ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کہ حضور والا یہاں بھی دونوں کا اثر یکساں ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی یعنی تراویح کو گو فرض نہیں سنت موقعہ ہے، اس کے چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوں گے. تراویح کا پڑھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ روایات سے اس کا مرغوب فی ہونا، معمول بھی ہونا اور معمول بھی ہونا، مطلوب اور مقصود ہونا سب ثابت ہے. یعنی احادیث سے ثابت ہے کہ تراویح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھی، آپ کا معمول بھی تھا، اور امت کو آپ نے اس کا حکم بھی دیا، اور تراویح ثابت ہے آپ کے عمل سے بھی، اس کے بعد صحابہ کی پابندی سے بھی. اس لیے محققین نے اسے سنت موقعہ لکھا ہے. وہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ تین شب کے بعد آپ تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے، اور یہ فرمایا کہ مجھے اس کے تم پر فرض ہو جانے کا اندیشہ تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرض کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کا تشریف لانے کا ارادہ تھا، اور پختہ ارادہ خود عمل کے قائم مقام ہوتا ہے. پس جب آپ نے ارادہ فرما لیا تو اس سے بھی تراویح کا موقعہ ہونا ثابت ہو جائے گا، جیسا کہ فعل سے ثابت ہوتا ہے. اس کے سنت موقعہ ہونے کی ایک یہ تقریر ہے جو اپنے عنوان کے اعتبار سے نئی ہے. باقی اس کے اندر بہت سے دلائل احادیث مبارکہ سے ہیں اور صحابہ کے افعال سے ہیں، جس سے ثابت ہے کہ 20 تراویح پوری سنت موقعہ صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے باجماعت. ایک سوال ہے اس میں کہ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے 8 رکعت پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ سوال: اگر کوئی شخص ظوف اور دیگر امراض کی وجہ سے تراویح کی 20 رکعت نہ پڑھ سکے اور صرف 8 یا 12 پڑھ لے تو گناہ تو نہ ہوگا؟ جواب: تراویح 20 رکعت سنت موقعہ لکھا ہے، اس سے کم پڑھنے والا سنت موقعہ کا تارک ہوگا. پس جو عذر ترک کے سنت موقعہ کے لیے معتبر ہے وہ اس میں بھی معتبر ہوگا. یعنی جو ایسا بیمار ہو اور ایسا کمزور ہو، یہ مفتیان کرام کا اس میں فیصلہ درکار ہوگا کہ اپنی حالت بتا کر، صحیح حالت بتا کر ان سے دریافت کرے، اور اگر وہ اس کو شرعی عذر سمجھیں گے کہ واقعی شرعی عذر ہے، ایسی بیماری ہے یا ایسی کمزوری ہے کہ جس سے جو ہے یہ سنت موقعہ ان سے ساقط ہو جاتی ہے، تو پھر تو اس کو چھوڑنا جائز ہوگا، ورنہ اس کا ترک کرنے والا گناہگار ہوگا. ورنہ اگر کھڑے ہو کر دشوار ہو تو دشواری کے بقدر بیٹھ کر پڑھ لے، یعنی کھڑے قیام تو کرے لیکن جب ایسا ناممکن ہونے لگے کھڑے رہنا، بہت تک زیادہ شدید تکلیف ہو جائے، جس کا معیار مفتیان کرام ہی بتاتے ہیں، تو اس وقت پہ بیٹھ کر پڑھ لے.
بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تراویح کی جماعت سنت موقعہ علی کفایہ ہی تو ہے، بس محلے کے چند لوگ جماعت سے پڑھ لیں گے، ہماری طرف سے بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک بات یہاں میرے دل میں آتی، ہر شخص یہی سوچ لے تو پھر مسجد میں کوئی ملے گا بھی نہیں۔ کیا ظلم و ستم ہے، تم خدا کے ساتھ قانون بگاڑتے ہو۔ اگر خدا تعالیٰ بھی اپنی عطا کے وقت قانون برتے ہیں کہ جس طرح تم ضروری ارکان ادا کرتے ہو وہ بھی ضرورت کے موافق دے دیا کریں، تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا۔ مثلا ایک دن تمہیں آدھا پاؤ سے زیادہ اناج نہ دیں یا ایک لوٹے سے زیادہ پانی نہ دیں تو تم کیا کر لوگے؟ کیونکہ کسی کو دینا ان پر واجب تو نہیں ہے، محض اپنے فضل و رحمت اور احسان سے دیتے ہیں۔ اب تم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قانون بگاڑتے ہو کہ جماعت تراویح سنت موقعہ علی کفایہ ہے، لہذا ہم کو جماعت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں کا جماعت سے پڑھ لینا کافی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ قانون برتے ہیں کہ اگر وہ تمہیں صرف اتنا ہی کھانے کو دیں کہ بھوکے نہ مرو تو نانی یاد آ جائے۔ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے تراویح میں اس کی مشق ہوتی ہے۔ بعض حفاظ تراویح میں قرآن مجید اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ تجوید تو کیا صحیح ہوتی، حروف بھی صحیح نہیں ادا ہوتے۔ بعض دفعہ سامعین کو سمجھنا تو کیا سنائی بھی نہیں دیتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی ثنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات اور التحیات پورا نہیں پڑھ پاتے کہ امام صاحب قرأت یا قومہ یا جلسہ یا قیام یا سلام کی طرف چل دیتے ہیں۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوا، ابھی رکوع سے اٹھ نہیں پائے، ایک دفعہ پڑھ لی تھی مختصر تراویح کسی مجبوری سے، وہ اتنی تیز پڑھتے تھے کہ ابھی رکوع سے کھڑے ہوئے نہیں کہ وہ سجدے میں پہنچے ہوئے، اور سجدے میں پہنچے تو وہ اٹھ کے دوسرے سجدے میں پہنچ گئے۔ یہ بھی ہے کہ مقتدیوں کا بھی رعایت کرنا چاہیے ہر نماز کے اندر، مقتدی اور کمزور بوڑھے زیادہ ہوں تو ان کی رعایت سے اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے اس کو بھی اعتدال سے کرنا چاہیے، ورنہ ایسے مقتدیوں کو نہ رکھے جو اس کا ساتھ دے سکے ان کو اجازت دے، باقی کو کہہ دے کہ بھائی ہم اتنے آہستہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال تراویح تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ایک نعمت ہے، اس کا پتہ تو مرنے کے بعد ہی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم میں سے بعض لوگ دین کو مصیبت سمجھتے ہیں، تراویح کو نعوذ باللہ ایک سزا کے طور پہ، ہم نے سنا بھی ہے کسی نے ایسے الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے اور تجدید ایمان دے، کہ بوجھ کہہ دیا اس کو کہ یہ بوجھ جلدی بوجھ اتارو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ ظالم حفظ بھی نہ کرتا، یہ حافظ کا حال ہے، یہ تربیت ہے، کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ حفظ نہ کرتا اور سورت تراویح چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھ لیتا تو کوئی گناہ تو نہ ہوتا اس کے اوپر، لیکن حفظ کرنے کے بعد ایسی بات کرنا یہ تو بہت ہی تباہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہاں جو ہم پہلے اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں، اس قیام پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں، اور قرآن پاک اور روزہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے لیے حجت بنیں گی، جو ان کا اہتمام کرتا ہوگا اس کو دوسرے گناہوں کے وہ آڑ لے لیں گی اور اللہ سے حجت کریں گی کہ اللہ اس کو بخش دیجئے، کیونکہ اس نے ہمیں، قرآن کہے گا کہ اللہ اس نے راتوں کو مجھے پڑھا حالانکہ یہ تھک رہا تھا، نیند کا غلبہ تھا، پھر بھی اس نے قرآن کو پڑھا یا سنا، تو آپ اس کی بخشش فرمائیے۔ ادھر سے رویا جھگڑے گا کہ اللہ یہ آپ کے لیے بھوکا پیاسا تھا اور آپ ہی کی خاطر سے جو ہے اس نے یہ مشقت اٹھائی، لہٰذا اس کو بخش دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے حجتوں کا جھگڑنا پسند آئے گا، اللہ ناراض نہیں ہوں گے بلکہ پسند آئے گا، اور اس پہ ہماری بخشش ہوگی اور نیکیاں بھی ان پہ ملیں گی، کہ ایک ایک سجدے کے اوپر ڈھائی ڈھائی ہزار نیکیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں، اور یہ تو ایک تماثیل ہوتی ہیں، مثالیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرما دیں گے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور وہاں جا کر پھر ایسے شخص کو کس قدر حسرت اور افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنی بڑی نعمتوں کو چھوڑ دیا جس کے بدلے اتنے بڑے بڑے انعام ہم کو مل رہے ہیں۔ لہذا تراویح کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ خوب بشاشت اور ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھے۔ بہت سے لوگ اجرت پر یعنی پیسہ لے کر قرآن سناتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ نابالغوں کو تراویح میں امام بنا دیتے ہیں. نابالغ کے پیچھے پڑھنے میں اختلاف ہے اور مفتی بھی قول یہی ہے, یعنی فتویٰ اسی پر ہے کہ ناجائز ہے, نابالغ کے پیچھے تراویح ناجائز ہے. ایک شخص کی تراویح اور فرض نماز چھوٹ گئی, وہ فرض پڑھ کر امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو گیا. جب امام کی نماز تراویح پوری ہو جائے تو وہ شخص امام کے ساتھ وتر کی جماعت میں شامل ہوگا یا پہلے اپنی چھوٹی ہوئی تراویح پوری کرے گا؟ جواب, عالمگیری میں ہے کہ یہ شخص وتر میں شریک ہو جائے پھر بقیہ تراویح بعد میں پڑھ لے. داڑھی منڈوانا کتروانا حرام ہے, یعنی ایک مٹھی سے کم, البتہ مقدار قبضہ یعنی ایک مٹھی سے جو زائد ہو جائے اس کا کترانا درست ہے. داڑھی منڈانے یا کٹوانے والے شخص فاسق اور سخت گناہگار ہے, اس کو امام بنانا جائز نہیں کیونکہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. راجح قول کے مطابق فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. فاسق اور بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے, اس کو امام بنانے میں اس کی تعظیم ہے, اس لیے بدعتی کو امام بنانا جائز نہیں کیونکہ بدعتی کی تعظیم کرنا جائز نہیں. ہاں خدا نخواستہ اگر بدعتی اور فاسق زوردار ہوں کہ ان کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو یا فتنہ عظیم برپا ہوتا ہو تو مقتدی پر کوئی کراہت نہیں. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کالا خضاب لگاتے ہیں. مردوں کو کالا خضاب لگانا نہ سر پہ نہ داڑھی میں جائز نہیں ہے. ہلکا براؤن, جس کا رنگ ہلکا براؤن آئے یا براؤن آئے, کالا بالکل سیاہ نہ ہو, اس کی تو اجازت ہے. لیکن بعض لوگ یہ لگاتے ہیں براؤن اور وہ رنگ اس کا بالکل کالا آتا ہے, دیکھنے سے بالکل کالا ہی معلوم ہوتا ہے, براؤن کا اس میں شبہ بھی نہیں ہوتا. تو ایسا خضاب کالا ہی خضاب ہوتا ہے, نام رکھنے سے اس کا کچھ بھی نام رکھ دو, پرپل رکھ دو, وائلٹ رکھ دو, رنگ جب کالا آیا ہے تو وہ کالا ہی خضاب کہلائے گا. تو ایسے شخص کے پیچھے بھی تراویح مکروہ تحریمی ہے. یہ مسئلہ ہم نے معلوم کیا ہوا ہے. سوال, امرت کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں, یعنی جس کے ابھی داڑھی نہ آئی ہو, جوان لڑکے, نوجوان لڑکے. مراد یہ کہ بالغ ہو گیا مگر داڑھی مونچھیں کچھ نہیں آئی, خواہ حافظ ہو یا عالم دین پڑھنے والا ہو, اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ جواب, اگر وہ خوبصورت ہے اور اس کو شہوت کی نگاہ سے لوگوں کے دیکھنے کا احتمال ہے تب تو وہ اگر حافظ یا طالب علم ہو تب بھی مکروہ ہے, اور اگر یہ بات نہیں ہے صرف عوام کی ناپسندیدگی ہے تو اگر وہ سب مقتدیوں سے علم قرآن میں اچھا ہے تو اس کی امامت مکروہ نہیں, اور اگر اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب داڑھی بھرنے کی امید نہیں رہی تو وہ اب امرد نہیں رہا, اس کی امامت بھی مکروہ نہیں, خواہ داڑھی کا ایک بال بھی نہ ہو. عام طور پر حافظوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ شروع کی رکعتوں میں بہت کھینچتے ہیں اور آخر کی رکعتوں میں دو دو تین تین آیتیں پڑھتے ہیں. یاد رکھو کہ سب رکعتیں اور رکوع سجدے متناسب یعنی برابر ہونے چاہیے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز معتدل ہوتی تھی, اگر قیام طویل ہوتا تھا تو رکوع سجدہ بھی اس کے مناسب ہوتا تھا, اور اب لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ قیام تو طویل کرتے ہیں اور رکوع سجدہ قعدہ نہایت ہی مختصر. اس زمانے میں تو پوری نماز مختصر ہی پڑھنی چاہیے, اسی واسطے میں شبینہ بھی پسند نہیں کرتا. شبینہ جو ہوتے ہیں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں اس میں, اور تین دن میں ختم کرتے ہیں, پانچ دن میں ختم کرتے ہیں, تو یہ اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے. حکیم الامت نے ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ جس شخص کے مقتدی ایسے ہوں کہ جو پورے قرآن پاک کو سننے سے نعوذ باللہ بیزاری کا اظہار کریں, اکتاہٹ ہونے کا اندیشہ ہو, تو وہاں بجائے پورا ختم قرآن کرنے کے صورت تراویح کو پڑھ لیں. لیکن ظاہر ہے کہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ قرآن پاک کی ختم کی کتنی فضیلتیں ہم نے کل بھی پڑھی ہیں, اور اس کی فضیلتوں سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, وہ زبردست نعمت ہے. تو اس نعمت کو چھوڑنا بڑی ناشکری کی بات ہے, بہت ہی محروم ہوگا وہ آدمی جو استعداد رکھنے کے باوجود قرآن کریم کو پورا نہ سنے اس مہینے میں. یہاں کچھ مثالیں لکھی ہیں. کانپور میں بیچارے ایک حافظ تھے جو ذرا رکوع و سجدہ اطمینان سے ادا کرتے تھے اور قومہ یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر بھی کچھ دیر لگاتے تھے. لوگ تراویح کے بعد نکلتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ارے میاں تراویح کیا ہے, قید خانہ ہے, بس جا کر پھنس جاتے ہیں. نعوذ باللہ. رکوع میں گئے تو رکوع ہی میں ہیں, سجدے میں چلے گئے تو اب سر ہی نہیں اٹھتا. التحیات پڑھنے بیٹھے تو اب کسی طرح سلام ہی نہیں پھیرتے, جان مصیبت میں آ جاتی ہے. نعوذ باللہ. غرض مقتدی چاہتے ہیں کہ امام بس التحیات ہی پڑھ کر سلام پھیر دے, اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں کہ حافظ ریل ہو, اور ریل بھی کون سی, مال گاڑی نہیں, پیسنجر نہیں, ڈاک نہیں, اسپیشل ہو. اور اب اللہ بھلا کرے ریل سے بھی بڑھ کر ہوائی جہاز چلے گئے ہیں کہ حافظ جہاز ہوں. ایک نابینا حافظ صاحب تھے, بیچارے انتقال کر گئے, ان کے تیز پڑھنے کا حال کچھ نہ پوچھو, بس گن 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 غفورا بن 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 شکورا. غفورا اور شکورا کے سوا کچھ خبر نہیں کہ کیا الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں. اور یہ پتا تو کیا چل سکتا تھا کہ کون سا رکوع پڑھ رہے ہیں یا کون سا پارا, بس اندھا دھند آندھی کی طرح اڑے چلے جاتے تھے. مگر مقتدی ان سے ایسے خوش تھے کہ سبحان اللہ کیا ہلکی پھلکی تراویح پڑھاتے ہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اور میں تم کو اس سے بھی زیادہ ہلکی پھلکی ترکیب بتا دوں, اور وہ یہ کہ بالکل ہی نہ پڑھو, کیونکہ ہلکی پھلکی ہونے کے بھی مرتبے ہیں, جیسے جلدی کے درجے ہیں. ہلکے پھلکے رہنے کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ تراویح بالکل ہی نہ پڑھے, چنانچہ بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں. ارے خدا کے بندو, جب تراویح کا نام کیا ہے اور ایک گھنٹے کی مشقت بھی اٹھائی تو 15 منٹ کی اور مشقت صحیح, اور زیادہ وقت اٹھنے بیٹھنے میں لگتا ہے, اچھی طرح تجوید سے پڑھنے میں اور گھسیٹ گھسیٹ کر جلدی جلدی پڑھنے میں. گھڑی لے کر آزما کر دیکھ لو, 10-15 منٹ سے زیادہ فرق نہیں نکلے گا. پھر افسوس ہے کہ 10-15 منٹ کے لیے قرآن پاک کو بگاڑ کر پڑھا جائے اور تراویح کو خراب کیا جائے. پھر تراویح سے فارغ ہو کر کوئی کام بھی تو نہیں, محض باتیں کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ تراویح کو تو خراب کرو اور کھانے کو خراب نہ کرو, بلکہ رمضان میں تو اور مہینوں سے زیادہ لذیذ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ بھنا ہوا گوشت بھی ہو, چٹنی بھی ہو, دہی بھلے بھی ہو, پھلکیاں بھی ہوں, شربت بھی ہو, وغیرہ وغیرہ. پھر شرم نہیں آتی. جسمانی غذائیں تو دنوں اور دنوں سے اچھی ہوں, اور روحانی غذا کو خراب کر کے کھاؤ. سبحان اللہ, کیا اچھا فیصلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق نصیب فرماتے ہیں, تمام عبادتوں کا ذوق و شوق اور رمضان المبارک کا ذوق اور جوش. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 8 فصل. بعض واقعات زمانہ طفولیت میں. پہلی روایت, ابن شیخ نے خصائص میں ذکر کیا ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کی جنبش دینے سے ہلا کرتا تھا. سبحان. دوسری روایت, بیہقی اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی تھیں کہ انہوں نے جب آپ کا دودھ چھڑایا ہے تو آپ نے دودھ چھڑانے کے ساتھ ہی سب سے اول جو کلام فرمایا ہے وہ یہ تھا, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. سبحان اللہ. جب آپ ذرا سیانے ہوئے تو باہر تشریف لے جاتے اور لڑکوں کو کھیلتا دیکھتے, مگر ان سے علیحدہ رہتے, یعنی کھیل میں شریک نہ ہوتے. تیسری روایت, ابن سعد اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو کہیں دور نہ جانے دیا کرتی. ایک بار ان کو کچھ خبر ہوئی کہ آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ عین دوپہر کے وقت مواشی کی طرف چلے گئے. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی تلاش میں نکلی, یہاں تک کہ آپ کو بہن کے ساتھ پایا. کہنے لگے کہ اس گرمی میں ان کو لائی ہو. بہن نے کہا کہ اماں, میرے بھائی کو گرمی ہی نہیں لگی, میں نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو ان پر سایہ کیے ہوئے تھا.
جب ٹھہر جاتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتا تھا، اور جب یہ چلنے لگتے وہ بھی چلنے لگتا تھا، یہاں تک کہ اس موقع تک اسی طرح پہنچے۔ چوتھی روایت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس قبیلے کا یہی کام تھا اور اس سال سخت قحط تھا۔ میری گود میں میرا ایک بچہ تھا، مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا۔ رات بھر اس کے چلانے سے نیند نہ آتی اور نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا۔ میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغیری سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہمراہی بھی اس سے تنگ آ گئے تھے۔ ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ آپ یتیم ہیں، کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ ہوتی، اور ادھر ان کے دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی جاؤں، میں تو اس یتیم کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر، شاید اللہ تعالی برکت کرے۔ غرض میں آپ کو جا کر لے آئی۔ جب اپنی فروتگاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو دودھ اس قدر اترا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آسودہ ہو کر پیا اور آسودہ ہو کر سو گئے، اور میرے شوہر نے جو اونٹنی کو جا کر دیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ بھرا تھا۔ غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا، اور رات بڑے آرام سے گزری، اور اس کے قبل سونا میسر نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کہنے لگا، اے حلیمہ، تو بڑی برکت والے بچے کو لائی۔ میں نے کہا، ہاں، مجھ کو بھی یہی امید ہے۔ پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور میں آپ کو لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی۔ پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ حلیمہ، ذرا آہستہ چلو، یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں سخت قحط تھا، سو میری بکریاں دودھ سے بھری آتی اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہ ملتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، مگر جب بھی وہ جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آتے، کیونکہ چراگاہ میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی اور تھی۔ غرض ہم برابر خیر و برکت مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ رات کو بھی انشاءاللہ مجلس ہوگی عشاء کے بعد، تراویح کے بعد معمول کے مطابق، خلاف معمول، معمول کے مطابق نہیں، خلاف معمول، لیکن وقت معمول کے مطابق انشاءاللہ 10:25 پہ آتا ہے۔ 10:25 پر ٹیلی فون کر لیں جن کو سننا ہو۔ اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ یہاں یہ حجرۃ الطالبین اللہ کے فضل سے، میرے مرشد کی دعاؤں سے، ان کی نظر عنایت کی برکت سے اللہ تعالی نے جگہ عنایت فرمائی ہے، تو یہاں جو ممکنات کار خیر کے ہیں الحمدللہ اس میں توفیق ہوتی رہتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس جگہ کا اپنا بھی جو ہے جو معمولات ہیں اس میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے بہتر یہ ہے کہ کیا کہنا چاہیے، ہمیں آتا ہی نہیں کہنا، ہم نے سیکھا ہی نہیں حضرت سے کہنا، بس جس کو سمجھنا ہو وہ سمجھ جائے، اور جو اس جگہ کے لیے دین کے لیے تعاون کرتا ہے کسی بھی دین کے کام کے لیے، تو وہ خود اپنے اوپر احسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو لوگ، بعض لوگ ایمان لا کر احسان جتلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر احسان کیا ہے، تم نے اللہ پر احسان نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ہدایت سے نواز دیا۔ تو جو بھی تعاون کرے گا جس طرح سے بھی، ضروری نہیں ہے کہ مال سے، بلکہ دعا سے بھی تعاون کرے، اور دعا سے تعاون کرنا یا بدنی خدمت کرنا، کسی قسم کا بھی تعاون کرنا، وہ سب امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں رجسٹر فرمائیں گے انشاءاللہ، اور شرف قبول عطا فرمائیں گے۔ میری وجہ سے نہیں، کیونکہ یہاں الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے مرشد کے مسلک پر چلیں، انہی کے مسلک پر جینا اور ان کے مسلک پر مرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور انہی کے مسلک پر جینا اور ان کے مسلک پر مرنا ہم اپنی کامیابی اور بامرادی سمجھتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں کی بھی خوب ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی جامعہ کے لیے بھی دعاؤں کے لیے گزارش کرتا ہوں سب احباب سے، اور جس سے ہو سکے وہاں کے لیے تعاون، مالی تعاون بھی کریں، کیونکہ الحمدللہ وہاں حضرت والا دامت برکاتہم کا زبردست مشن ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے اسرار اور رموز کی اشاعت، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو اتنی زیادہ تصانیف ہیں، 1500 تصانیف، اس میں سے خاص خاص بڑی بڑی کتابوں کی تسہیل کرنا، یعنی بعضی ایسی کتابیں ہیں حکیم الامت کی تو ساری نافع ہی نافع ہیں، بہت ہی نافع ہیں، لیکن لوگ بعضی ایسی کتابیں ہیں کہ وہ ان علوم کو آج کے علماء بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے حضرت کے تو بہت گہرے علوم ہیں، اور حضرت کے ساتھ جو احباب اور خدام کام کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی قابل ہیں، تو اس تسہیل کا بھی کام ہو رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ امت کو یہ حکیم الامت کے جو یہ باتیں ہیں اور جو اسرار محبت ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، پوری امت میں دین پھیل جائے، اور جو اصول حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمائے تھے ہر شعبے کے لیے، وہ اصول ایسے نافع ہیں اور ایسی کامیابی ہے ان کے اندر، اور بالکل خالص ہیں اور بالکل سنت اور شریعت کے عین مطابق ہیں، کہ جس پر چل کر ہر آدمی ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور کامیابی در حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ تو بہرحال یہ حکیم الامت جامعہ حکیم الامت کا بھی کام ہے، اور وہاں یہ سب کام ہو رہا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے استعداد کے مطابق اس میں تعاون کریں۔ بس یہی بات عرض کرنی تھی، اور الحمدللہ یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں جو کچھ جمع ہوتا ہے اس کو ہم یہیں نہیں روک نہیں لیتے، بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جتنا ضرورت کا ہوتا ہے وہ رکھ کر باقی سب جامعہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، تاکہ اس میں جو ہے وہ سب کا حصہ لگ جائے، جو بھی کارِ خیر یہاں ہوتا ہے اس میں سب کا حصہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح سے جو لوگ یہاں پیسے جمع کراتے ہیں تو وہ اس کا ہر کام جو بھی یہاں کام ہوتا ہے اس میں سب کا حصہ لگ جاتا ہے۔ بس یہ بتانا تھا، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ اس ماہ مبارک کی پوری پوری برکات، پورے پورے انوارات، پوری پوری رحمتیں اللہ ہم سب کو مستفیض فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اس مہینے کی تمام برکات کو لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ پورا ذوق و شوق نصیب فرما، روزے میں بھی، تراویح میں بھی، فرض نمازوں میں بھی، تلاوت کلام پاک میں بھی، ذکر اللہ کے اندر بھی، اے اللہ خوب خوب حلاوت نصیب فرما، یا اللہ خوب ذوق و شوق سے عبادت کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ اپنی رضا کامل کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری تمام عبادات کو اپنے فضل سے قبول فرما, ہمارے روزے کو بھی قبول فرما, تراویح کو بھی قبول فرما, فرض نمازوں کو بھی قبول فرما, صدقہ و خیرات کو بھی قبول فرما, زکوٰۃ کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہر کار خیر کو ہمارے اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما. اے اللہ جو کام یہاں ہو رہا ہے اپنے فضل سے اس میں ترقی نصیب فرما. اے اللہ یہاں جن روحوں کو اس فقیر سے مناسبت ہو, اے اللہ ان روحوں کو اس فقیر سے جوڑ دے اور ان کی خدمت کی سعادت اس فقیر کو نصیب فرما دے. عین اپنے شیخ کے مسلک پر ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے. اور یا اللہ جن کو اس فقیر سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ پر جوڑ دے. اے اللہ اپنے فضل سے راضی ہو جائیے. اے اللہ صرف اور صرف آپ کی رضا مقصود ہو. اے اللہ ہم کو اخلاص نیت نصیب فرما. اے اللہ اخلاص نیت نصیب فرما. صرف اور صرف آپ کی رضا کامل کا سوال کرتے ہیں, آپ کی خوشنودی کا سوال کرتے ہیں اور جنت کا بھی سوال کرتے ہیں, لیکن اول آپ کی خوشنودی چاہیے ہم کو. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ ان اعمال کی بدولت آپ کو ہم راضی کر سکیں. اے اللہ آپ اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جائیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ قبر میں. اے اللہ اپنے کرم سے سارا راستہ آسانی اور سہولت کے ساتھ بشاشت کے ساتھ طے کروا دیجئے اور دخول اولی جنت میں اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے بزرگوں کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دیجئے. ہمارے ایک بھائی ڈاکٹر فہد جو سرجن ہیں, ان کی بہت کم سن بچی انتقال کر گئی. اللہ تعالی والدین کو اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس بچی کو ان کے لیے جنت میں لے جانے کا شفاعت کا ذریعہ بنائے. اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما. اور اے اللہ جتنے بھی بھائی بہن ہیں ان کے مقاصد حسنہ ہیں اس میں ان کو بامراد فرما. جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. جن کے اولاد ہیں اللہ ہم کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لے. اے اللہ ہم سب کو جز فرما لے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو جز فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جز فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ قبل اس کے کہ آنکھ بند ہو جائے اور ہم وہاں جا کے حسرت کریں. اے اللہ ہم کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کی قدردانی نصیب فرما دے. اے اللہ ہر لمحے کو آپ پر فدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ اے اللہ آپ کو راضی رکھنے کی فکر جستجو اور عمل اور توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ آپ پر فدا کریں, اور اگر خطا ہو جائے تو جب تک رو رو کر آپ کو منا نہ لیں. اے اللہ ہمیں چین نہ دیجئے. اے اللہ ہمیں وہ آنسو دیجئے, اپنی یاد کے آنسو دیجئے, اپنی محبت کے آنسو دیجئے, اپنے خوف کے آنسو دیجئے, اور اے اللہ دنیا فانی کے لیے آنسو بہانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ دنیا مردار پر مرنے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت سے دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. اے اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. یہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ان کے درد کی برکت سے, اے اللہ ہمارے پاس تو درد نہیں ہے, ہمارے پاس تو اخلاص نہیں ہے, ہمارے پاس تو مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درد کی برکت سے, درد دل کی برکت سے, اے اللہ ان کے اخلاص کی برکت سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارا کام بنا دیجئے. اے اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبول عطا فرما دیجئے. جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.